بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله الطاهرین. معزز ناظرین، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. راہ نجات میں اپنی طرف سے اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، ہماری گفتگو چل رہی ہے خمس کے بارے میں، اور خمس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم آج یہ گفتگو کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم خمس خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو اس خمس دینے کا اثر کیا ہوگا ہماری زندگی پہ، ہمارے سماج پہ. کیوں ہم خمس دیں، اس کے آثار کیا ہے، اس میں کون سی برکتیں پائی جاتی ہیں، علاوہ اس کے کہ جو اس کی اہمیت اور جو اس کا فلسفہ ہے، جو اس کی حکمت ہے، اس کے علاوہ جو اس کے آثار ہماری زندگی پہ نمودار ہوتے ہیں ان کی طرف آج ہمیں متوجہ کریں گے عالی جناب مولانا سید عمار یاسر حمدانی صاحب کے بلا. ان سے ملاقات کریں گے، لیکن حسب معمول پروگرام کے ابتدا میں ہم کیپشن دیکھتے ہیں، اس کے بعد حاضر خدمت ہے.
ہم اسلامی سماج اور معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک آل رسول، دوسرے دیگر اقوام. آل رسول کے لیے یہ حق اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، لہذا اس کی ادائیگی لازم ہے. دوسری طرف یہ کہ آل رسول نے امت کی بھلائی کے لیے بہت قربانیاں بھی دی ہیں، اور ان کے شرف کی وجہ سے اللہ نے امت پر فرض کیا تاکہ اس طرح وہ اپنے کچھ حقوق ادا کر سکیں. خمس دراصل ایک ایسا مالیاتی نظام ہے جو اسلامی ریاست کی انتظامی ضروریات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے معاشیات میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہے، اس نے جہاں عام انسانوں کی کفالت کا نظام زکوٰۃ کو فرض کر کے نافذ کیا ہے، وہاں آل رسول کے لیے فرض خمس کی تنفیذ کے ذریعہ کفالت کا انتظام کیا ہے. پس ہم اگر زکوٰۃ کے ساتھ خمس کی پابندی بھی کریں تو اپنے سماج کے دونوں ارکان کو محکم بنا سکتے ہیں.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عالی جناب مولانا سید عمار یاسر حمدانی صاحب کے بلا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ تشریف لائیں یہاں پہ. اور جیسا کہ ناظرین کی خدمت میں عرض کیا، خمس کے آثار اور برکات کی کیا یہ جو احادیث بیان کی گئی یا قرآن آیتیں بیان کی یا جو بھی حکمت بیان کی گئی، اس کی طرف ہم آج آپ کی زبانی سننا چاہیں گے انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید اور خیر مقدم کہتے ہیں.
میں بھی آپ کا اور ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اتنے انہماک اور دلچسپی سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اپنے سوالات یہاں پہ بھیجتے ہیں، جس سے ہمیں اس پروگرام کے ارتقاء میں بالکل اس کو اچھا بنانے میں مدد ملتی ہے.
مولانا، سب سے پہلا سوال کہ بہرحال خمس بعض دیتے ہیں، بعض نہیں دیتے، بعض افراد، بہرحال مختلف قسم کے افراد سماج میں پائے جاتے ہیں، اور حکم خدا کی تعمیل میں بھی مختلف ہم طبقے دیتے ہیں، دیکھتے ہیں معاشرے میں. سب سے پہلے کہ خمس کا ہماری زندگی پہ، جو ہماری روزمرہ کی زندگی، عملی زندگی، اس پہ کیا اثر ہے؟
جہاں تک خمس دینے کا تعلق ہے، بلکہ کلاً انفاق کا تعلق ہے، خمس بھی ہے ایک جو اسلام کا معاشی سسٹم ہے، جو اس میں لوگوں کی جو اسلام خود سلامتی کا دین ہے، اس میں نہ صرف توجہ دی گئی انسان کی اپنی ذات بلکہ معاشرے کی طرف، چونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ معاشرتی زندگی ہے. ہم اگر معاشرہ میں بدی اور برائی پھیلے گی، اس کا ڈائریکٹ اثر ہماری زندگی پہ پڑے گا. بالکل. اور ہم اگر اچھے عمل کریں گے اور نیکیاں پھیلائیں گے تو اس کا اثر بھی ہماری اپنی زندگی پہ ہی پڑے گا. خمس دینے سے نہ صرف دوسرے کا فائدہ ہے، بلکہ جو شخص خمس دے رہا ہے اس کی اپنی زندگی پہ بھی اس کے بہت سارے اثر ہیں. ہم یہاں پہ جو زندگی، ہر شخص جو زندگی گزار ہے وہ اپنے ایک خاص پیراڈائم کے تھرو زندگی گزارتا ہے، اس کا ایک خاص عقیدہ ہے، اس کی ایک سیاسی لائف ہے، اس کی جو ہے اس میں جو دوسرے پہلو ہیں، اس کی تربیتی پہلو ہیں، اخلاقی پہلو ہیں، نفسیاتی پہلو ہیں، اس انسان کی اپنی شخصیت کی حد تک میں بات کروں کہ میں کچھ اعتقادات ہیں، میں عبادت کرتا ہوں ایز اے مسلم، اگر ہم اس کو لیں، تو ان ہر ہر پہلو پہ خمس دینا وہاں پہ ایک بہترین اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان تمام جو ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں ان میں سے ہر جگہ پہ
یہ اثر پڑتا ہے. تو کیوں نہ ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ابتدا کرتے آغاز کرتے ہیں کہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے, اعتقادی پہلو ہے, عبادی پہلو ہے یا ثقافتی, تربیتی, سماجی, سیاسی, کچھ عبادی اور اعتقادی پہلو کی طرف آپ اشارہ کیجیے.
یقیناً دیکھیں جب ہم خمس دیتے ہیں تو خمس ایک قسم کی عبادت ہے, کیونکہ ہمارے پاس کیا معیار ہے کہ جس مسئلے میں ہم قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے, وہ عبادت سے متعلق ہے. ہمارا یہاں پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خمس واجب کیا ہے تو جب ہم ایک عبادت کو انجام دے رہے ہیں تو یہ بھی خمس عبادات میں سے ایک عبادت ہے. تو جب ہم اس کو اللہ کی قرب کی نیت سے ادا کریں گے کہ ہم اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک دلی سکون کا باعث بنے گا. ہماری جو عبادی زندگی ہے جن کی ہم جو اپنی عبادت کرتے ہیں اس پہلو سے یہ کہ ہم نے اس میں نیت کرنی, نیت کے بغیر یہ کافی نہیں ہے. مگر آپ کتنی رقم یوں ہی تقسیم کرتے رہیں,
بالکل
صدقہ جو مستحبات ہیں آپ ویسے ایک شخص کو دیکھا آپ نے دے دیا تو وہ قبول نہیں ہے. یہ ایک عبادی پہلو ہے, اس کے اندر آپ کو نیت کرنی پڑے گی. دوسرا عبادت کے ساتھ اعتقاد بھی اس پہ آپ نے رکھنا پڑے گا. آپ سورہ انفال کی 41 نمبر آیت دیکھیں کہ جس میں خمس کا ذکر کیا گیا خاص, اس میں مومنین کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, یعنی جو لوگ صحیح خالص مسلم ہیں, یعنی ایمان سے اس کا تعلق ہے, نہ صرف عبادت بلکہ ایمان سے بھی ہمارا اس کا تعلق ہے. دوسری جگہ حقیقی مومن کی پہچان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. خمس ایک انفاق کا ایک درجہ ہے, ایک مرحلہ ہے. تو بس حقیقی مسلمان کون ہوا, ایماندار کون ہوا, یعنی کہ جو ایمان ہے مومن ہے حقیقی, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پہ عقیدہ رکھے اس کے واجب ہونے پہ اور خود اس کو دینے پہ بھی عقیدہ رکھے, اور جب دے رہا ہے تو یہ ایک عبادت کا رہا ہے, اس پہ بھی اس کا یقین ہونا چاہیے عبادت کا رہا ہے, بلکہ اس کے لیے قربتاً الی اللہ کی نیت بھی ضروری ہے کہ میں اس واجب کو ادا کروں. تو یہ اس کے اعتقادی اور عبادی جو پہلو ہیں اس سے متعلق ہے کہ کافی اس کے اوپر اس کے اثر ہوتا ہے خمس دینے کا. انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ایک کہ میں اس کا عقیدہ بناؤں, اس بات پہ یقین رکھوں, ایمان رکھوں خمس کے اوپر, اور پھر دیتے ہوئے اس کو ایک عبادت کی نگاہ سے جب دیکھوں گا تو پھر ہمیں اللہ سے نزدیک ہونے میں اور جو مانوی ہمارا سفر ہے اس کے اندر یہ ایک ارتقائی منزل پیدا ہوگی. اور اس میں
اور حقیقی مومن بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جس کا ایمان بھی قوی ہو, ایمان بھی رکھتا ہے, کسی عقیدے کو مانتا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے. پھر عملی زندگی
اسلام ہے یہ کہ
بالکل
اقرار کرنا زبان سے اور اعضاء جوارح سے اس پہ عمل کرنا
بالکل
عین اسلام, صحیح مسلم کی ایک پہچان. اور یہ خمس کے اندر ہمیں پوری طرح سے واضح طور پہ نظر آتا ہے.
ایک اور پہلو جس کی طرف آپ نے من جملہ اشارہ کیا کہ سیاسی پہلو کے حوالے سے جو انسان کی نجی اور انفرادی زندگی ہے, لیکن چونکہ سیاست سے جڑا ہوا ہے تو اس پہ بھی خمس کا ایک اثر ہے, ذرا اس پہ روشنی ڈالی.
یقیناً ہم اگر خمس کو دیکھتے ہیں, باقی ہماری بہت سی عبادات ہیں ان میں سے ہماری ایک اس میں انفرادی حیثیت سے اس کا اثر پڑتا ہے, ایک اجتماعی. مثلا اگر آپ نماز کو دیکھیں, میں گھر بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن حکم کہاں ہے کہ جس کی گھر کے ساتھ مسجد ہو اس کی نماز قبول ہی نہیں. یعنی کہ وہ قبول نہ ہونے سے مطلب کہ وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا. یعنی آپ جائیں اجتماع میں, جمعے کے روز آپ کو آس پاس 3-4 کلومیٹر تک جو ہے جو شرعی مسائل ہیں اس کے اندر اجازت نہیں ہے دو جمعوں کا. کیوں کہ ایک اس ایریے کے افراد ایک جگہ پہ جمع ہوں, عید کا مجمع اس سے بڑا ہے, حج کا مجمع اس سے بڑا ہے. یہ جو ہماری عبادات ہیں, کیونکہ عبادت اور جو سیاست ہے, دین اور سیاست, اسلام کے اندر کوئی جدائی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے اندر ہمارا ہر عبادی پہلو, جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمارے تک پہنچائے ہیں, اس کے اندر ہمارا معاشرتی فائدہ ہے. معاشرہ کس سے تشکیل پاتا ہے؟ امام اور امت سے, راہبر اور ملت سے. جب راہبر اور ملت اور امام اور امت کا جو تعلق ہے وہ ایک معاشرے کے ساتھ ہے, تو یقیناً ہمارا جو یہ جو سیاسی سفر ہے وہ ان عبادات کے اندر چھپا ہوا ہے. اگر ہم عبادات کو صحیح معنی سے انجام دیں تو ہمارے بہت سی سیاسی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک برکت تھی اور ایک سسٹم تھا کہ خدا دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے.
بالکل.
لیکن یہ تھا کہ آج کی اگر ہم اس میں ہم پچھلی میں حکمت سے اس کی بات نہیں کر رہا, میں اس کے فائدے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آج کے زمانے میں دیکھیں ہم خمس کسے دے رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. گورنمنٹ بعض اوقات ظالم اور جابر ہوتی ہے, بعض اوقات اس لبرل ہوتی ہے یا دین کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا خمس کس کے پاس جا رہا ہے؟ ڈائریکٹ سب سے پہلے کون حقدار ہے رسول خدا خمس لینے کے کہ وہ آگے تقسیم کریں, چونکہ وہ حکومت کے سربراہ ہیں, تو اس صورت میں رسول کے پاس, یا امامان معصوم, یا امام معصوم اس وقت اگر پردہ غائب میں ہے تو ان کی جو جانشین ہیں ایسے افراد کو خمس دینا چاہیے. کیوں؟ کہ وہ اس خمس کی رقم سے دین کی محافظت کریں گے, دین پہ کیے جانے والے اعتراضات کی جو بوچھاڑ ہو رہی ہے, دین پہ جو کو جو سیاست سے جدا کرنا, یا دین کے اندر لبرل بنانے کے لیے جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں, یا دین میں خرابیوں بگاڑ اور خرافات جو ایجاد کیے جا رہے ہیں, ان کا کون جواب دے گا؟ اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت سسٹم حکومت اور ہے, لیکن علماء حق کا جو ہیں وہ تو خود کہتے ہیں حکومت کے خلاف کھڑے کہ آپ یہ برے کام نہ کریں, یا تاغوتی حکومتیں, اس صورت میں علماء کہاں جائیں گے؟ علماء کے پاس اقتصادی سسٹم کیسے ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر خمس سب لوگ باقاعدگی سے علماء کو دیتے رہیں تو جو جہاں تک دین کی حفاظت کرنے میں علماء کا آج تک کردار رہا ہے وہ انتہائی مؤثر کردار ہے.
صحیح.
اس کے اندر جو اگر ہم دیکھتے ہیں علماء کو جب یہ دیا جاتی ہے اتنی بڑی رقم, تو وہ اپنے سارے ان جو دینی مراکز ہیں ان کو بھی سنبھالتے ہیں اور جو اسلام پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں اس کو بھی بچا کے رکھتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا اس میں سیاسی فائدہ
بہت ہی اہم ہے. یعنی اگر اس کی طرف امت متوجہ ہو, اور جن پہ خمس واجب ہوتا ہے, ہر کسی پہ تو خمس واجب نہیں ہوگا نا, جیسے
وہ, ہاں جی وہ تو معلوم ہے کہ جو بچت ہے یا جو اس کے اندر جو غنائم ہیں یا جو اس کے موارد ہیں, کن کے خمس آتا ہے اور کس مقدار میں دیا جانا چاہیے. یوں تو نہیں کہ ہر سال میں نے جتنے بھی اپنی املاک کا حساب کر کے سارا خمس دے دوں, ایسا تو نہیں. یہ برڈن نہیں عوام کے اوپر, یہ ایک مخصوص مقدار ہے جو ان کی بچت میں سے سال کے تمام اخراجات نکالنے کے بعد بعد میں جو رقم بچے گی اس میں سے آپ ایک جو ہے 20% آپ
کو دینا ہے.
تو یہ اگر آپ وہاں پہ پہنچا رہے ہیں تو اس کا بھی اثر, جو حقیق میں حقیقی مسلم کی بات کروں, ایک جو دل میں درد رکھنے والا ہے اسلام کا, جو صحیح مسلمان ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہے کہ جب میں عمل کروں میرے پاس بہت سے شبہات آ گئے, بہت سے اعتراضات, اس وقت دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, دین کے اوپر اتنا جو اعتراضات ہو رہے ہیں, میں کہاں سے جواب لوں گا؟ علماء سے لوں گا. علماء یہ کہاں سے اتنے اسٹوڈنٹس کو اور یہ سارا سسٹم چلائیں گے؟ اگرچہ اور ذرائع بھی ہیں لیکن ایک بہت بڑا حصہ خمس کا بھی ہے کہ ان کی صورت میں سوال جواب ہوتا ہے, اور اس کا ہمارے اوپر جو اس میں ہمارے پاس کتابوں کی صورت میں یا براہ راست ہم پوچھ سکتے ہیں ان کے نمائندے علماء کے, کہ جن سے ہم اپنے جو اعتراضات ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں,
بالکل
پوری طرح سے اسلام پہ عمل کر سکتے ہیں, اس بالکل عملی احکامات.
یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جس پہ روشنی ڈالی جائے تو بہت ہی اچھا ہے, وہ ہے انسان کا نفسیاتی پہلو. بہت ہی اہم چیز ہے کہ اگر دیکھا جائے کیا خمس سے اس میں بھی اثر انداز ہے اس پہلو میں بھی یا نہیں.
یقیناً اگر ہم دیکھیں کہ جو نفسیات کسی کی بھی انسانی جو نفسیات ہے اس میں جب تک وہ مطمئن نہ ہو جائے اپنے دل سے, وہ کام وہ خوشی سے نہیں کرے گا.
بالکل.
لیکن جب ہم نے اس کی ایک عبادی اور جو اس کے دوسرے پہلوؤں پہ ہم نے ذکر کیا, سیاسی پہلو پہ, اعتقادی پہلو پہ, عبادی پہلو پہ, یہ جو سارے اگر ہم بالترتیب اس کو لے کے آئیں آگے, تو ہمارے جو نفسیات اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے. کہا جاتا ہے مومن کون ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کا دل تیز دھڑکنے لگ پڑتا ہے, اس کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. تو بالکل بے عین ہی جب اس نے ایک عبادت کو انجام دے لیا اور ایک اس کو سکون محسوس ہوا, تو خمس ایک عبادت ہے, قربتاً الی اللہ کی جب نیت کر رہا ہے تو بھی اس کے اوپر ایک اثر پڑ رہا ہے کہ میں اللہ سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں, میں جو معاشرے میں فقراء ہیں ان کی اگر مدد کر رہا ہوں, تو یہ انسان کے جو غرائز ہیں جو انسان کی فطرت میں شامل ہے, لوگوں کی مدد کرنا اور احسان اور نیکی کرنا, یہ خود بخود اس کی نیکی کا اثر یہ انسان کی اپنی شخصی زندگی پہ پڑتا ہے، اور ایک بہت بڑا اثر، یعنی دیکھیں جہاں پہ میں دوسروں کی مدد کر رہا ہوں، ایک تو ہے میرا اللہ کے ساتھ تعلق کہ میں اللہ سے نزدیک ہو رہا ہوں، دوسرا میرا ہے کہ میں عوام سے بھی نزدیک ہو رہا ہوں، یہ بھی جو میری نفسیات ہے مجھے اس میں سکون پہنچے گا کہ میں جو غریب عوام ہیں، میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو میں شیئر کر رہا ہوں حکومت کے ساتھ، اگر اسلام میں سے امام ہے، یا نہیں تو میں جو اور غریب لوگ ہیں ان تک یہ رقم واپس پہنچ رہی ہے، تو میرا ایک کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر کہ میں جا کے ان لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، میں دلی ایک سکون ملتا ہے اور میں بڑی رضایت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہوں کہ خمس دینے میں یہ اتنے جو ہیں اس کے جو نفسیاتی جو خود میری اپنی جو خمس دینے والا شخص ہے اس کی زندگی بہت زیادہ اس کا ایک اثر پڑتا ہے کہ میں اللہ سے بھی نزدیک ہو رہا ہوں، عوام سے بھی نزدیک ہو رہا ہوں، میں جو دینی احکامات تھے واجبات اس کو بھی ادا کر دیے، تو ایک انسان اپنی جو معنوی زندگی ہے اس میں بھی ترقی کرتے ہیں۔
کبھی انسان کے ذہن میں یعنی انسان کے نفس میں یہ بات خطور کرتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو میرا حق ہے، میں اب غریبوں کو دے رہا ہوں، تو احسان جتلانے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں کہ مجھے نہیں دینا چاہیے تھا، اب جو میں دے رہا ہوں تو بڑے مثلا تکبر اور گھمنڈ سے اپنے اس احسان
اس میں
نہیں سمجھتا ہے کہ کبھی انسان کے ذہن میں یہ خطور ہو کہ میں احسان کر رہا ہوں خمس دے کے، اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیے۔
یہاں پہ ہمیں ان جو اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں، مثلا کوئی انسان جب قرآن کے اندر بھی ہے کہ نیکی کر کے اس کو تم خراب نہ کرو، احسان کر کے اس کو نہ جتلاؤ،
صحیح،
اور یہاں اگر نیکی اور احسان کا تو مطلب ہی نہیں بنتا،
صحیح ہے، سوچنا سننا چاہتا،
ایک واجب کو ہم نے جب عمل ادا کر دیا، نیکی اور احسان تو تب ہے کہ میں ان واجبات سے ہٹ کے اپنی کوئی رقم خرچ کروں، لیکن وہاں پہ بھی حکم ہے کہ آپ احسان نہ جتلاؤ، آپ اس کو لو کہتے ہیں اگر آپ رائٹ ہینڈ سے دیں تو لیفٹ کو خبر تک نہیں ہونی چاہیے، اتنے آپ اس طرح سے دیں، صدقہ دکھا کے بھی دو اور چھپا کے بھی دو، دکھا کے کیوں دو، اس میں نیت نہیں ہے، ریا نہیں ہونی چاہیے دکھا کے دینے میں، مسجد میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں جی جمعے کے بعد یا دوسری اور جگہوں پہ،
بالکل
افراد جمع ہیں، شادی انہوں نے جی یہ اتنا جہیز بچی کے لیے تیار کیے، انہوں نے جی اتنی مدد کر دی، یہ اگر نیت یہ ہو کہ مجھے سیاسی فائدہ پہنچے، ووٹ مجھے مل جائیں، یا میں کوئی میری اپنی چودراہٹ قائم ہو جائے علاقے پہ، یا ان مسائل میں میرا ساتھ ضائع ہو جائے گا، ہم نے جب عبادت کرنی ہے تو وہ خلوص اور ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے، بس جب ہم اس کو دے رہے ہیں تو ہمیں ان کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، ہمیں مستحب صدقات دینے میں بھی حکم ہے کہ آپ اس کو ضائع نہ کرو جتلا کے، ہاں یہ ہے کہ میں لوگوں کو بھی ابھاروں اس مسئلے پہ کہ میں نے اگر دیے تو دوسرے پھر اس میں مجھے ثواب
ہے،
لیکن دوسری طرف چھپا کے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، میں بھی گھمنڈ اور اس جو اگر میں نفس کمزور ہے میں دکھا کے دینے میں غرور محسوس کروں، چھپا کے دے دو تاکہ میں وہ غرور تکبر احساس نہ ہو، جی میرے سے کہ آپ واجب کو انجام دے رہے ہیں، کہاں واجب کو ادا کرنا، اس میں تو آپ کی ہے نہیں، اس میں احسان ہی نہیں ہے، یہ تو لینے والے کا آپ شکریہ ادا کریں، واقعاً
بالکل،
اگر مجھے کوئی دینے والا نہ ملے میں اپنے واجب کو لے کے کب تک اپنے گھر میں رکھوں، مجھ سے ضائع ہو جائے یا میرے دل میں کچھ اور میں کہیں اور خرچ کر دوں، یہ تو آپ دینے والے کے ہاتھ چومیں کہ اس نے آپ کا ایک برڈن کم کر دیا، آپ کا ایک بوجھ کم کیا اور اس کے بعد آپ کے ایک واجب کو ادا کرنے میں آپ کی
مدد کی۔ قبلہ یہاں پہ آپ نے کافی سارے مطالب کی طرف اشارہ کیا، اور دیکھا جائے تو اس کا جو اقتصادی اور معیشتی پہلو ہیں خمس کا بھی میرے خیال سے وہ بھی ظاہر ہی ہے، چونکہ بہرحال ایک
یقیناً
مدد ہی ہے
ڈائریکٹ، ایک چیز جو مالی مدد ہو یا ایک جو اس میں مال کا تعلق ہو اس کا اقتصاد کے ساتھ تعلق ہے،
بالکل
اقتصادی تعلق اس کا انتہائی روشن اور واضح ہے کہ جامع میں ہمارے جو معاشرے میں جو افراد غریب طبقہ ہے ہم ان کو بھی لے کے چلیں، ان میں سے جو مثلا خمس کی آدھی رقم یہاں پہ جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے غریب سادات کے ساتھ، ان کی مدد کی جائے، ان کو بھی وہ ان کی ایک سال کی ضرورت پوری کی جائے، اور جو ہمارے دوسرے واجب صدقات اور زکوٰۃ ہیں اس میں سے جو غیر سادات ہیں جو اس کے وہ کم حیثیت، جو مالی لحاظ سے ان کی حیثیت کم ہے، ان کی مدد کی جائے جو بیمار ہیں یا دوسرے افراد ہیں. تو سادات وغیرہ سادات سب کو لے کے ہمیں چاہیے کہ اوپر آئیں, اور یہ تو انتہائی واضح سے پہلو, اور عام صرف عوام اسی کو جانتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پہلو جس کی پر ہم نے آج گفتگو کی,
یہ جو دوسرے پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور خمس کا اثر آپ نے یہاں پہ بیان کیا کہ مثلا سیاسی پہلو پہ کیا خمس اثر انداز ہو سکتا ہے کس طرح سے, اور یہاں پہ ایک اور پہلو ہے وہ ہے اجتماعی, یا دوسرے الفاظ میں کہے اجتماع میں انسان ایک تربیت کے ساتھ, یعنی با شخصیت جو انسان ہے اور تربیت شدہ انسان جسے ہم کہتے ہیں, میں یہاں پہ یہ دیکھنا چاہوں گا اور سننا چاہوں گا آپ سے کہ اگر ہم اجتماعی اور تربیتی حوالے سے دیکھیں تو خمس کس حد تک یہ اپنا اثر رکھتا ہے انسان کی تربیت میں اور اس کے اجتماع میں.
یقیناً آپ نے ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم خمس ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہماری تربیتی کیا اس میں پوائنٹ ہو سکتے ہیں, یا ہمارے اجتماع پہ اس کے اجتماع پہ جو معاشرہ جو ہمارا وہ معاشرتی پہلو تو اس کا واضح ہے کہ معاشرے میں اگر خوشحالی پیدا ہوگی, خمس کا جو معاشرتی پہلو یہ ہے کہ معاشرے میں جب خوشحالی پیدا ہوگی تو آٹومیٹکلی کیا ہوگی, میں بھی خوشحال ہوں گا. یا میں جو کاروبار کر رہا ہوں اگر لوگوں میں استطاعت اور قوت خرید ہی نہ ہو تو میرے جتنے بھی ہیں, مثلا میرے پاس حتی سبزی والا کیوں نہیں بیٹھا, یا فروٹ والی کی میری اگر اپنی میری دکان ہے, تو جب لوگوں میں استطاعت نہیں ہوگی تو میں کہاں سے, وہ کیا کب خریدیں گے مجھ سے, جب مجھ سے نہیں خریدیں گے میرے خراب ہو جائے گا,
بالکل
میرا اپنا نقصان ہے. بس جب سب کو میں, کیونکہ میں یہ نہیں کہ ایک شخص منافع کماتا رہے, جب سب لوگ جو اتنے مختلف قسم کی ہمارے پاس اس وقت جو ایجنسیز ہیں اور جو مال سپلائی کیا جا رہا ہے اس میں اتنا پروفٹ ہو رہا ہے, اگر آپ ان دوسرے افراد کو بھی اوپر لے کے آئیں گے, ان کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کریں گے, وہ اپنی زندگی کو بہتر کریں, تب وہ آ سکے گا. تو یہ معاشرتی اس کا پہلو گیا. جہاں تک آپ نے تربیت کا کیا تو وہ ایک اچھا نقطہ ہے کہ تربیت کے لحاظ سے اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں. یعنی سب سے ایک بڑا پہلو انسان کا یہ ہو جائے کہ انسان تربیت, یعنی کہ ایک منظم انسان, تربیت یافتہ انسان, یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کی ساری روٹین اس کے اپنے ہاتھ میں ہو, یعنی اس کو اپنے اعمال اور اپنے جو کردار اور اس کا جو روش ہے, جو زندگی گزارنے کا سٹائل ہے, وہ اس کو پتا ہو کیسے گزار رہا ہے. تربیتی پہلو اس میں یہ کہ جب ہم خمس دیتے ہیں ہر سال تو اس کے اندر ایک بہت نقطہ ہے باریک سا کہ پھر مجھے پورا حساب کرنا پڑے گا کہ اس پورے سال میں نے کیا کمایا اور کیا کھویا. جب یہ پورا حساب کروں گا تو مجھے اپنا جو ایک عادت پڑ جائے گی, اور یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب بھی آپ ایک دکاندار ہیں, آپ ایک دفتردار ہیں, کیا ہیں, یا گھر کے آپ گھریلو چیزوں میں بھی آپ کو سب زبانی یاد ہوگا کہ ہر سال میں اتنی چیزیں میرے گھر میں ہیں. ایک شخص کہتے ہیں پتہ نہیں ہے نہیں, یہ خرید لے کے آتے ہو, ہو یار یہ تو اسٹور میں سے نکل آئی, پہلے سے پڑی تھی. نہیں, جب آپ خمس دینے کے لیے حساب کریں گے تو آپ کے نوٹس میں ہوگا پوری چیزیں کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. دوسری بات, انسان کو مسئولیت کا احساس ہوتا ہے, اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے. انسان جو تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے ان کا احساس کرتے ہیں. ہم جب دیکھ رہے ہیں معاشرے میں غریب سادات ہیں یا واجب زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں, تو ایک تو ہم نے اپنے جو ایسٹس ہیں اس کے ہم نے اس میں حساب کتاب کر لیے, دوسری طرف ہم ایک مسئولیت ہے ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی, ہم اس کو ادائیگی کر رہے ہیں. ہم جب یہاں ادائیگی کریں گے, مالی مسائل میں جو ہوتی ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے, جب ہم مالی مسائل سے بھی گزر کے ان مسئولیت کو ادا کر رہے ہیں, ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں, تو یقیناً وہ ذمہ داریوں کے جس میں مال نہیں خرچ ہو رہا, ہمیں عادت ہوگی کہ ہم ان کو بھی بڑے آسان طریقے سے انجام دیکھیں.
بالکل صحیح.
یا ہم ایک جو ہے تربیت یافتہ شخص وہ دین کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں, خدا اور رسول اور اہل بیت اور جو صحابہ کرام کی زندگی, ان کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں جب خمس دے رہا ہوں تو کس کے لیے دے رہا ہوں, قربتاً اللہ خدا کے ساتھ, رسول خدا یا آل رسول کی مدد, یا دوسرے جو صحابہ کی زندگی سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ ہمارا ایک ربط اور ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے ان شخصیات کے ساتھ کہ جو ہماری تربیت میں ایک انتہائی مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. یہ چیز پھر ایک بات ہے کہ ہم سخاوت مندی جو ہمارے اندر ہے, یا دنیا کے ساتھ چپکنا یا دنیا طلبی ہے, اس میں کمی واقع ہوتی ہے, یہ بھی انسان کی تربیت پہ ایک بہترین اثر دیتا ہے کہ انسان کنجوسی سے بچ جاتا ہے. وہ جب اتنی بڑی رقم جب دے رہے ہیں تو اس کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے یا سخاوت کا اس کا ایک احساس ہوتا ہے جو اگر اس میں ملکہ پیدا ہو جائے تو ہمیشہ خرچ کرے گا اس مسئلے پہ. اور دنیا سے کہ ہم ایک روپے بھی خرچ نہ کریں, کسی کو بھی کوئی چیز نہ دیں, وہ دنیا ہماری کی محبت ہمارے دلوں میں جگہ کر لیتی. لیکن نہیں, جب ہم اتنی آرام سے خمس دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, مستحبات صدقے دے رہے ہیں, تو یہ دنیا کا لگاؤ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے آج ہم کل نہیں تھے دنیا تھی, کل دنیا ہوگی, ہم نے ایک دن چلے جانا ہے. تو یہ چار دن کی جو زندگی ہے اس کو ہم دنیا کے ساتھ نہ چپکیں بلکہ دنیا کو ایک ذریعہ قرار دیں آخرت کے لیے. تو یہ بھی ہماری جو تربیتی ایک پہلو ہے,
یعنی گویا کہ اخلاقی صفات اس کے اندر پروان چڑھتی ہیں.
اخلاقی یقیناً تربیت یہی کہ جو انسان با اخلاق ہوگا, جو انسان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہوگا, یہ یا اگر اس کو مختصر سا اگر ان تمام پہلوؤں کو اگر ہم جوڑنا چاہیں تو یہ خمس کے اندر میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ انسان کا تعلق خدا سے ہی برقرار ہوتا ہے, کیونکہ نیت کر رہے اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں, رسول خدا سے ہی برقرار ہوتا ہے, امام معصوم سے بھی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رسول خدا کو پرداخت کر رہے
بالکل
یا ان کو ادا کر رہے ہیں, یا جو علماء کے ساتھ بھی علماء حق کا کوئی جا کے دے رہے ہیں مجتہدین کو, جو واجد و شرائط ہیں, جو دنیا طلب نہیں ہے اور واقعی جو اس میں خرچ کر رہے ہیں. تو صرف خدا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں پیدا ہو رہا بلکہ رسول خدا
امام کے ساتھ
پیدا ہو رہے ہیں, علماء حقہ کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں, جامع میں جو محروم افراد ہیں جو ہمارے معاشرے میں محروم, ان کے ساتھ بھی کہ میں جب دے رہا ہوں نصف میں بھی دے سکتا ہوں, ان کے ساتھ بھی ہمارا جو ایک تعلق ہے.
اگر آپ اجازت دیں, چونکہ وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے, روایت اور آیت کی روشنی میں کچھ یہاں پہ بیان کیجیے.
روایات میں اگر ہم دیکھیں تو انہی پہلوؤں سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو واقعی بہت سے ہمیں اشارے ملتے ہیں. یہاں پہ امام ہم جب معصومین کے اقوال پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو خمس سے متعلق ہے, میں صرف ان پہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری حدیث کی کتاب ہے کہ اس میں کہ اپنی اولاد یعنی نسل پاک کی پرورش کرنا, خمس دے کے ہم مال پاک کرتے ہیں, پاک مال سے جب ہم ہماری اولاد اور جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ بھی ایک صالح اور پاک نسل پیدا ہوگی.
تو عمار صاحب اگر آپ اجازت دیں, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, کچھ ہمیں آیات اور روایت کی روشنی میں بتائیے اس سلسلے میں.
یقیناً آیات اور روایات کی روشنی سے ہی میں نے یہ جو نکات کو عکس کیا, لیکن اگر روایات کے الفاظ دینا چاہتے ہیں تو حدیث میں بہت سے ہیں کہ یہ نسل کو پاک کرتا ہے, کہ نسل پاک کرنے کے لیے یا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الخمس اوننا علی دیننا, یہ آپ دینی خدمت کر رہے ہیں. یہ ایک اور جگہ پہ امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے کہ وعدہ وفائی کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیے واجب کو ادا کر رہے ہیں. یا دوسری جگہ پہ امام رضا علیہ السلام سے ایک قول ہے کہ یہ اوننا علی موالینا, یہ جو ہمارے جو چاہنے والے ان کے لیے آپ اس میں مدد کر رہے ہیں. تو اس کے اندر بہت سے اور پہلو بھی ہیں جو روایات کے الفاظ سے ہمیں ملتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جو تم سے خمس لے رہے ہیں اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے, تمہاری زندگیوں کو تمہارے مال کو پاک کرنا. مال کو پاک کرنے سے جو ہے وہ اس کی جو اولاد جو آگے نسل آئے گی وہ اس میں پاک ہوگی. تو اگر آپ یہاں پہ قرآن کو اگر آپ دیکھیں یا اس کے اندر قرآن کے اندر بھی بہت سی ہمیں روایات آیات ملتی ہیں. ایک آیت تو یہ 41 نمبر انفال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خمس واجب کا حکم دیے, لیکن بہت سی جگہوں پہ دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں ان احسنتم لانفسکم,
بالکل
یعنی آپ اگر نیکی کر رہے ہیں تو یہ نیکی خود آپ کے اپنے لیے ہے. اور بہت ان اللہ یحب المحسنین,
خدا اگر آپ کام کرنے والوں کو پسند
فرماتا ہے. بس یہ جتنے جو اعمال جو آیات سمیا اس قسم کی آپ محسن کا فقط چیک کریں یا
چیک کریں ہم
احسان کا آپ چیک کریں اس میں سے جا کے مادے کو, تو یہ آیات کے اندر بہت سے ہمیں وعدے خدا کے ملیں گے. خدا کسی کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا, کسی کی نیکی ضائع نہیں.
بہت بہت شکریہ عمار صاحب, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں, ہم یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین کرام, بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے بھی. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ قرآن میں سرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ الفاظ جو یہاں پہ مولانا نے بیان کیے اور ان سے آپ کو خمس کی اہمیت کا پتہ بھی چلے گا. امید ہے کہ پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.